ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام اسلام اور دین فطرت، اس سے متعلق یہ پروگرام ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فطری دین ہے، فطری مذہب ہے، اور یہ دین فطرت ہے. یہ دین فطرت اگر ہے تو کن معنوں میں دین فطرت ہے؟ فطرت ہوتی کیا ہے؟ فطرت میں اور جبلت میں کیا فرق ہے؟ اور کیا تمام انسان جو کہ دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں فطری لحاظ سے یا فطرت کے لحاظ سے سب سنکرونائز ہیں، سب ایک جیسے ہیں، یا ہر ایک کی فطرت مختلف ہوتی ہے؟ یہ وہ تمام مباحث ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، ابتدائی پہلا جو کوشچن میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ ہو سکے آگے، وہ یہ کہ فطرت سے مراد کیا ہے؟
یہ جو لفظ فطرت ہے یہ عربی زبان سے آیا ہے. پیدائش، تخلیق، قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ فاطر استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو
فاطر
جیسے خالق کہا گیا ہے اسی طرح فاطر بھی کہا گیا ہے، تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا. اور جس جگہ قرآن مجید نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے توحید کے بارے میں، وہاں یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یعنی یہ جو توحید ہے، یہ دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو انسان کے لیے ماننا لازم کیا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے. تو یہ فطر الناس علیہا خود بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خالق کسی چیز کو خلق کرتا ہے، جب کوئی موجد کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، جب کوئی شخص کسی چیز کو وجود بخشتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کس لیے بخش رہا ہے، کیا چیز بنا رہا ہے، اس کے اندر اس نے کیا عوامل رکھے ہیں، کیا شخصیت رکھی ہے، کیا لوازم اس کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا اس کے متعلقات ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے اس چیز کی فطرت کہلاتی ہیں. ہم جب کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں یا ایجاد کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مشین بھی آپ لاتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرے گی، اس کے اندر کیا خصائص ہیں، آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو لکھ کے دے دی جاتی ہیں. یہی در حقیقت اس کی فطرت ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا مینول بھی ساتھ ہے، یعنی چیز کیا ہے، کس بنیاد پر وجود میں آئی ہے، کس مقصد کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، کن متعلقات کے ساتھ کام کرتی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کریں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں جب بیان کر دی جاتی ہیں تو گویا ایک موجد یا ایک خالق یا ایک بنانے والا یا ایک وجود پذیر کرنے والا یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس مشین کی فطرت یہ ہے. تو یہ کوئی ایسا نادر لفظ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بنا لیا. کسی بھی تخلیق میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ یہ تخلیق کیا ہے. آج بھی ہمارے تمام علوم فنون میں سب سے پہلا کام کیا کیا جاتا ہے؟ ہم ایک جانور کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، ہم ایک سیارے اور ستارے کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے. تو کیا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے، یہ اپنے عمل کے لحاظ سے کیا ہے، یہ اپنے رد عمل کے لحاظ سے کیا ہے. تو ان چیزوں کو آپ جتنا ممکن حد تک جان سکتے ہیں اسی کی بنیاد پر آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ اس کی فطرت ہے. جانوروں کے بارے میں بھی ہم اسی طرح گفتگو کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں بھی ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں، مادی اشیاء کے بارے میں بھی ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں. وہاں ذرا لفظ ہم مختلف بولتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری مشینیں اور ہمارے جہاز اور ہماری کشتیاں وہ سب بھی اسی اصول کے اوپر بنائی جاتی ہیں اور ان کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے. اور وہ فطرت ہے جس کو جاننے کا نام اس چیز کا علم ہے. آپ جب گاڑی لیتے ہیں تو ایک مکینک سب سے پہلے کس چیز کا علم حاصل کرتا ہے؟ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گاڑی ہے کیا چیز. اور جس انجینئر نے اس کو وجود بخشا ہے وہ بھی سب سے پہلے کیا فیصلہ کرتا ہے کہ میں کیا بنانے جا رہا ہوں، یہ چیز کیا ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس کے خصائص کیا ہوں گے، یہ کیسے عمل کرے گی. تو اسی کے لیے لفظ فطرت بولا جاتا ہے. اس کو کوئی بہت فلسفیانہ لفظ بنانے کی کوشش نہیں.
جاوید صاحب، آپ نے جس طرح بتایا، اگر عام زبان میں اس کو آسانی کے لیے اور آج کے دور کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ نے جو فطرت کو ڈیفائن کیا، اس کا مطلب ہے کہ فطرت کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا پرپز اور اس کی اسپیسیفیکیشن، یعنی مقصد اور خصائص،
کسی چیز کی حقیقت، اس کے خصائص، اس کا عمل، وہ کیسے عمل کرے گی.
ٹھیک ہے، یہ ہو گئی فطرت. پھر ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے کہ جبلت. اب جو جس بھی آپ نے جانوروں کی مثال دی, آپ نے انسان کی مختلف چیزوں کی اگزامپل دی, جانوروں میں بھی جو ان کی جو جبلی جو چیزیں ہوتی ہیں, ارج ہوتی ہے, جبلت ہوتی ہے, ظاہر ہے پھر اس بڑے معنوں میں دیکھا جائے تو فطرت کا ہی حصہ ہوتی ہے. یعنی جبلت جو ہے وہ ایک جو فطرت کا ایک حصہ ہے, پوری فطرت تو نہیں ظاہر کرتا مگر ایک حصہ ظاہر کرتا ہے جبلت.
یہ بات یعنی جہاں سے یہ لفظ نکلے ہیں وہاں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں, فطرہ علیہا اور جبلا علیہ, ایک ہی معنی کی چیز,
ایک ہی چیز ہے, جبلت بھی وہی ہے اور فطرت بھی.
یہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ استعمال میں ہم نے ایک فرق پیدا کیا ہے, اور وہ فرق یہ پیدا کیا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لازمی طور پر مجبور نہیں کر دیتی اس چیز کو جیسے کہ عمل اس کو کرنا چاہیے, تو ان کو ہم فطرت سے تعبیر کر لیتے ہیں اور دوسری چیزوں کو جبلت سے تعبیر کر لیتے ہیں. یہ فرق ہم نے کیا ہے, اور یہ فرق بھی کوئی بڑے فلسفیانہ سطح پر نہیں ہوا, عام زبان میں ہو گیا ہے, ورنہ عربی زبان میں یہ دونوں لفظ بالکل ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اس پر جبلا علیہ ایسے بنائی گئی ہے, اس طرح اس کی تخلیق ہوئی ہے, یہ ان قوانین ان قواعد اور ان ضوابط کے ساتھ وجود پذیر ہوئی ہے, اس کے لیے یہ تعبیر بھی ٹھیک ہے اور فطرہ علیہ کی تعبیر بھی ٹھیک ہے, دونوں بالکل ایک ہی مفہوم کے الفاظ ہیں, ہمارے استعمال میں تھوڑا سا فرق ہم کر لیتے ہیں.
تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, اس کا مطلب اسلام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے, اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے, یہ اس کا مطلب ہوا؟
اگر آپ یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے, یعنی یہی ہونا چاہیے. جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے, یہ جانور کی فطرت کے مطابق ہے, یہ کائنات کی فطرت کے مطابق ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ہم آہنگی ہے. یعنی یہ در حقیقت اس چیز کا بیان ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دین دیا ہے, دین ایک ضابطہ ایک قاعدہ, یعنی کچھ مراسم ہوں گے, کچھ عقائد ہوں گے, کچھ نظریات ہوں گے, انہی چیزوں کے مجموعے پر آپ بولتے ہیں نا. اس وقت آپ مذہبی لحاظ سے دین کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے, عام زبان میں جیسے قرآن مجید نے استعمال کیا لکم دینکم ولی دین,
ٹھیک ہے,
یعنی یہ قریش کا بھی دین تھا, ایک وہ دین بھی تھا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, یا جیسے استعمال کیا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو یہاں رکھ لوں فی دین الملک. تو اس وسیع مفہوم میں جب آپ دین کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے, یعنی اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے کہ جو ضابطے جو قاعدے کسی چیز سے وابستہ ہو گئے ہیں وہ اس کی ذات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یا نہیں.
یعنی اسلام, آپ اب یہ بتائیے گا کیا اسلام کے لیے جب یہ بولا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے تو یہ بات ٹھیک ہے, دعویٰ یہ ٹھیک ہے؟
میرے نزدیک ایسا ہونا چاہیے, اس لیے یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایک میز بنائی ہے لیکن یہ یہاں رکھنے کے لیے موضوع نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول اس کو رد کر رہا ہے, ضرورت اس کو رد کر رہی ہے. یا اگر آپ اس سے بہت آگے بڑھ کے ذرا لطیف سطح پر چلے جائیں تو آپ کہیں میری حصہ جمالیات اس کو رد کر رہی ہے, تو اس کے معنی کیا ہے کہ جن جن چیزوں میں آپ ہم آہنگی محسوس کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز یا سب چیزیں اس کو یہاں تسلیم نہیں کر رہی. تو کسی بھی چیز کو جب انسان سے متعلق آپ بیان کریں گے تو وہ تبھی قابل قبول ہوگی جب وہ فطرت کے مطابق ہوگی.
ٹھیک,
ہم نے جب کمیونزم پر نقد کیا تو یہ دیکھیے کہ ایک تو ہے نا کہ تفصیلی نقد آپ کر رہے ہیں, لیکن بنیادی نقد کیا تھا؟ اعلیٰ فلسفیانہ سطح پر وہ ایک ہی سادہ سا جملہ تھا, یہ انسانی فطرت کے خلاف. کوئی چیز جب انسانی فطرت کے خلاف ہے یا انسانی فطرت اس سے عبا کرتی ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے تو اس کو کسی پر ٹھونس سکتے ہیں لیکن وہ مستقل طور پر قابل قبول نہیں ہوتی.
ٹھیک,
میری آنکھ کی ایک فطرت ہے, اس فطرت کے تعین کے ساتھ یہ روشنی کی ایک مخصوص مقدار میں سہولت سے دیکھتی ہے. آپ جب روشنی کو اس سے بے آہنگ کر دیں گے تو یہ دیکھنا بند کر دیں گے, اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ یہ کام کر سکے. تو بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے کہ پہلے انسان کو متعین کر کے دیکھیے وہ کیا ہے. یعنی انسان کی دو سطحیں ہیں, ایک سطح اس کی وہ ہے جس کو آپ حیوانی سطح کہتے ہیں. حیوانی سطح میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم جبلت سے اب اپنی زبان میں سہولت کے لیے تعبیر کر لیتے ہیں.
جی,
جانوروں کو بھوک لگتی ہے, جانوروں کے اندر جنس کی جبلت موجود ہے, جانوروں کو پیاس لگتی ہے, جانوروں کے اندر کچھ وہ جذبات بھی ہیں جو ہمارے ساتھ مشترک ہیں, مثلا یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں, وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہم جب جانور کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم عمومی مشاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور یہ کرتے ہیں, یہ اس کی جبلتیں ہیں. ان میں سے بہت سا حصہ خود ہمارے اندر بھی اسی طرح موجود ہے, اس لیے کہ ہم بھی ایک حیوانی وجود رکھتے ہیں. انسان کی حیثیت سے اگر آپ غور کریں تو بنیادی طور پر تین ہی چیزیں ہیں نا جو ہمیں ممتاز کرتی ہیں, یعنی میں ایک عقلی وجود ہوں, میں ایک اخلاقی وجود ہوں, میرے اندر ایک غیر معمولی جمالیاتی حس پائی جاتی ہے. یہ چیزیں تو مجھے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں. اب اگر کوئی دین, کوئی ضابطہ, کوئی نظریہ آپ لائیں گے اور وہ آپ چاہیں گے کہ میں اس کو اختیار کر لوں, تو میں پہلا سوال یہی کروں گا کہ یہ میری فطرت سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے, یعنی میرے اخلاقی وجود کے لیے قابل قبول ہے, میرے عقلی وجود کے لیے قابل قبول ہے, اور میرے اندر جو جمالیات کی حس پائی جاتی ہے وہ تو اس سے مجروح نہیں ہوتی. اگر یہ میری ان تینوں حیثیتوں کو مطمئن کر دیتا ہے کوئی بھی نظریہ, تو میں یہ کہوں گا کہ میری فطرت کے مطابق ہے. اسی کو آپ اس سادہ اسلوب میں تعبیر کر لیتے ہیں کہ اسلام دین فطرت, یعنی اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی موقع کے اوپر بھی میری عقل کے تقاضوں کے خلاف کوئی بات کر رہی ہو, جو میرے اخلاقی وجود کے خلاف کوئی بات کر رہی ہو, یا میری حصے جمالیات کو مجروح کر رہی ہو.
جی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ہم. جی آپ بتائیں.
لیکن فطرت تو بدلتی رہتی ہے نا, یعنی جو اس علاقے کے لوگوں کی فطرت ہے یا دین جسے فطرت کے طور پہ ڈیفائن کر رہا ہے وہ کسی دوسرے علاقے کے لوگوں پر صادق نہیں آتے.
میں نے ابھی انسان کی طرف توجہ دلائی, وہ کیا چیز ہے, زراعت رہا ہے کرم بتائیے ان میں کیا چیز تبدیل ہوئی ہے. یعنی انسان بعض علاقوں میں عقلی وجود ہے, بعض میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تو پاگل ہوتا ہے.
بعض علاقوں میں عقلی وجود ہونے کے باوجود وہ چیزیں کھانے پہ اصرار کرتا ہے جو چیزیں بعض علاقوں میں دوسرے عقلی وجود کو نہیں کرتے.
یہ تو آپ اطلاق میں چلے گئے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی پہلے دیکھا چاہیے کہ انسان اپنے اصول میں کیا ہے.
آپ اس اصول کا اطلاق بھی تو کریں گے نا.
اطلاق میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے وجود میں کوئی تضاد پیدا کر دیتی, انسان کی شخصیت سے متصادم ہو جاتی.
سب وہ تو میرا ڈیفائن کرنا ہے نا. میں جس تعریف سے اپنے آپ کو ڈیفائن کروں گا, جس چیز کو اپنے لیے بائنڈنگ بنا لوں گا, پھر اس سے متعلق چیزیں میرے لیے فطرت بنتی جائیں گی, اس سے غیر متعلق چیزیں میرے لیے فطرت نہیں ہوں گی.
اس کے لیے عادت کا لفظ بولا جاتا ہے, اس کو فطرت نہیں کہتے. یعنی فطرت تو اسی اصول پر طے ہوگی کہ انسان بحثیت انسان کسی چیز کو کیسے دیکھتا ہے, یا انسان بحثیت انسان اپنی کیا حقیقت رکھتا ہے.
انسان اپنی فطرت سے انٹیکٹ ہے نا, یعنی اس سے ڈیٹیچ تو نہیں ہے, وہ جڑا ہوا ہے. اگر تو وہ اس سے علیحدہ ہے
بالکل,
پھر میں ایک علیحدہ جگہ پہ رکھ کے اس کا مطالعہ کر سکتا.
لیکن آپ اصل میں عادات کو فطرت قرار دے کے تضاد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عادات ہے. یعنی میں فرض کر لیجئے کہ ایک کھانے کو پسند نہیں کرتا, میں اس سے عبا محسوس کرتا ہوں. کھانا ہے, پینا ہے, یعنی یہاں اس کے طیب یا خبیث ہونے کی بحث نہیں.
آپ کے وہاں کھانے کو ناپسند کرنے کو اگر میں اپنی فطرت سے ڈیفائن,
میری افتاد و تباہ ہو سکتی
ہے. اسے میں فطرت سے ڈیفائن کروں گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا.
اس کا تعلق فطرت سے ہے ہی نہیں. فطرت پہ تو آپ کو وہیں سے چلنا پڑے گا کہ انسان بحثیت انسان اس چیز سے بے آہنگ ہے. یعنی جب آپ اس جگہ سے اس چیز کو متعلق کریں گے تب بحث ہو جائے گی. تب ظاہر ہے
سب اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں نا. آپ نے یہ جو تین باتیں بتائیں کہ انسان ایک عقلی وجود رکھتا ہے, ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے, اور ایک حصے جمالیات رکھتا ہے. ایک ایک کر کے ہم اگر لے لیں, عقلی وجود کو اگر ہم لے لیں تو ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ اب صرف عقلی وجود پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا تمام انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں, کسی بھی جگہ رہتے ہیں, عقلی لحاظ سے کیا ایک سطح پر ہیں؟ اگر تو وہ ایک سطح پر نہیں ہیں, جیسے یہ اسلام دین فطرت اگر ہے اور انسان کے فطری اور اسپیسیفیکیشن انسان کی جو ہے اس کے لحاظ سے اسلام بھیجا گیا ہے, تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر شخص بڑھ کر اسلام کو قبول کرتا, کیونکہ عقلی لحاظ سے جو ہے وہ سب کے سب اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں جو رب کائنات نے جو فطرت دی ہے انسان کو. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یعنی اسلام دین فطرت اگر ہے اور انسان فطری طور پر عقلی لحاظ سے پیدا کیا گیا ہے, تو اس کی عقل خود سے یہ ارج محسوس کرے گی کہ مجھے اس دین کو قبول کر لینا چاہیے.
دیکھیے, یہ تو میں نے تین نمایاں چیزیں حیوانوں سے انسان کو ممتاز کرنے کے لیے بتائی.
ٹھیک,
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان اس کے ساتھ ایک حیوانی وجود بھی لے کے آیا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان اپنے حیوانی وجود سے مجرد ہو گیا ہے, اس کا ایک حیوانی وجود ہے. وہ چیزیں جو انسان کو انسان کی حیثیت سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ چیزیں ہیں.
ان میں سے میں نے ایک لے لی ایگزامپل,
لیکن وہ حیوانی سطح کے اوپر موجود ہے نا. حیوانی سطح پر بھوک لگے گی, اسے خوف میں مبتلا ہوگا, اس کے اندر جنس کی جبلت زور کرے گی,
بالکل
سب چیزیں ہوں گی نا. اچھا, یہ کہ خواہشات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, رغبات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ تمام چیزیں حیوانی سطح پر پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات ان میں تضاد اور تصادم پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کا جو وجود ہے وہ کچھ چیزوں کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے عقل اور علم کی روشنی میں. خواہشات انسان کو کسی اور جانب دھکیل رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا, ایک چیز یہ ہے کہ عقلی طور پر جنسی جبلت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے, عقلی طور پر, اور ایک یہ کہ جنسی جبلت اپنے اندر جو ایک زور رکھتی ہے وہ کس کس طرف طوفان بن کے نکل جائے گی. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی جب آپ کسی چیز کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو پورا رکھ کے لیجیے نا. انسان کا جو اصل مسئلہ ہے, جو تصادم پیدا ہوتا ہے, ابھی آپ مذہب کو دین کو ایک طرف رکھ دیجیے, وہ تصادم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے حیوانی اور انسانی وجود سے پیدا ہوتا ہے.
لیکن
یعنی اس کے حیوانی وجود کے تقاضے جو ہے وہ بگ ٹوٹ ہیں, وہ حیوانوں ہی کی طرح ہیں. میرے گھر میں بندھی ہوئی بکری یہ نہیں جانتی کہ یہ پھول کتنا خوبصورت ہے, رون دے گی, کھا لے گی اس کو, اس لیے کہ اس کے یہاں جو بھوک کی جبلت ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اس پہ حملہ ہوتی ہے, اور اسے جمالیت نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. اب میں وہ بھوک کی جبلت بھی رکھتا ہوں, مجھے بھی اسی طریقے سے کھانے کی خواہش ہوتی ہے, وہ مجھ پر غلبہ بھی اسی طرح پاتی ہے, اور اس کے ساتھ میرا ایک عقلی وجود بھی ہے, میری ایک جمالیاتی حس بھی ہے, میرا ایک اخلاقی وجود بھی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز حاصل کرنی ہے, وہ میری ضرورت ہے. حیوانی سطح پر وہ میری ضرورت بن چکی ہے, یعنی کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, رہنے کی ضرورت ہے, آرام کی ضرورت ہے, یہ ساری چیزیں جانوروں کو بھی چاہیے, میرے حیوانی وجود کے بھی تقاضے ہیں. یہ چیز مجھے چوری کر کے مل سکتی ہے. اب یہاں میرے اخلاقی وجود کے ساتھ میری اس حیوانی جبلت کا تصادم واقع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تصادم ہے جس میں میں کبھی شکست کھا جاتا ہوں, کبھی کامیاب ہو جاتا ہوں.
سر اس تفصیل سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ فطرت امیوٹیبل ہے, اس کے اندر آپ پینیٹریشن نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. انسان کو جیسا پیدا کیا گیا ہے, خالق نے جیسے اسے پیدا کیا ہے, اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینوم انجینئرنگ کے اندر آپ انسان کی کوالٹیز کو انہانس کیا جا رہا ہے اور دنیا اس کی طرف جا رہی ہے. تو اگر کل کو ہم کوئی ایسا انسان تیار کر لیتے ہیں جو فطرتی اعتبار سے اس کی ضروریات اور اس کی کوالٹیز اور اس کی ساری سوچنے کا عمل بھی, یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں, اس وقت یہ آج کا دین ہے جو آج کے انسان کے ساتھ کمپیٹیبل محسوس ہو بھی رہا ہے, یہ اس کے ساتھ اگر پھر کمپیٹیبل نہیں ہوتا تو پھر کس چیز کو چینج کیا جائے گا؟ یا وہ انسان انسان نہیں رہے گا, یا یہ دین دین باقی نہیں رہے گا, یا پھر کیا ترتیب ہو جائے گی؟
خدا نے جو انسان بنایا ہے اس کے دین کا مخاطب وہ ہے. جب آپ تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں انسان کو تبدیل کر دیں گے, پھر خدا بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں گے.
ذہانت کے اندر تو الٹریشن شروع ہو چکی ہے.
ذہانت کی الٹریشن سے مراد کیا ہے؟ اگر ذہانت کی الٹریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر کر رہے ہیں, تو دنیا کے اندر ذہانت کی اعلیٰ ترین سطحیں بھی موجود ہیں, ادنا ترین سطحیں بھی موجود ہیں. تو آپ اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے کہ ادنا ترین سطحوں کو بھی برابر کرنے کی کوشش کریں گے.
انہانسڈ ہیومن جو ہوگا, جس کا ذہانت, اگر ذہانت کی اعلیٰ جو ہم آج کل کہتے ہیں اس سے زیادہ ہے, اور وہ چند لوگ ہیں جو
ابھی خواب ہے میرے بھائی, دیکھ لیں کچھ عرصے کے لیے. انسان ایسے خواب دیکھتا رہتا ہے, دیکھیے. لیکن میں
تو عملی طور پہ ہو رہا ہے نا سر,
میں تو اس امکان کو تسلیم کر لیتا ہوں, میں بحث نہیں کرتا. یعنی آپ نے انسان کو تبدیل کر دیا. دیکھیے میں لفظ تبدیل بول رہا ہوں. انسان جب تک انسان ہے, یعنی انسان کے انسان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے حیوانی وجود کے وہ تقاضے موجود ہیں جو ہم جانتے ہیں, وہ بڑھ گئے, وہ غیر متوازن ہو گئے, ان میں کسی کو آپ نے کنٹرول کر لیا, کسی کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کر لیا, وہ ایک الگ چیز ہے بالکل. لیکن وہ اسی طرح کے حیوانی وجود کے تقاضوں کے ساتھ موجود ہے, اس کے اندر وہی عقل موجود ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ اصل دے دیجئے, فرع کا استنباط کر دے گی, فرع دیجئے اصل سے متعلق کر دے گی, ایک فرع دیجئے دوسری فرع پر پہنچ جائے گی. تو استنباط کرنے کا جو عقل کو ایک غیر معمولی صلاحیت دی گئی ہے, وہ موجود انسان کے اندر. اخلاقی ہے موجود ہے, وہ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے.
وہ انسان ہی ہے تو پھر وہ انسان.
اسی طریقے سے اگر اس کی حصے جمالیات موجود ہے تو وہ انسان ہی ہے.
سر
یعنی انسان کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ بنیاد کو تبدیل کر دیں. تو میرے بھائی جیسے ہی آپ تبدیل کریں گے اس وقت ایک نئی مخلوق وجود میں آئے گی. اس لیے یہ بحث ہی اس سے غیر متعلق ہے. خدا کا دین ان انسانوں کے لیے آیا ہے جو اس نے بنائے ہیں. آپ کوئی انسان اور بنانا چاہتے ہیں, خدا آپ کو مبارک کرے, جب آپ بنا لیں گے اس وقت خدا اپنا فیصلہ کر لے گا جو اس نے کرنا ہے.
کیا کوئی ایسا دور آ سکتا ہے کہ انسان عدل کو, بے انصافی کو انصاف قرار دے دے,
اس کا بڑا اچھا معیار قرآن مجید نے قرار دے دے. اس کا بڑا اچھا معیار قرآن مجید نے بتا دیا کہ جس دن انسان اصل میں بازار میں نکل کے یہ کہے گا کہ لوگوں میں آج آیا ہوں, میں اصل میں کم تلوانے کے لیے آیا ہوں, ملاوٹ زدہ چیز لینے کے لیے آیا ہوں, بس اس دن معیار تبدیل ہو جائے.
اس کا مطلب ہے فطرت سے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس امکان کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہ اصل میں یہ نہیں کہہ رہے کہ فطرت سے بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہماری سائنس بہت کامیابی کے ساتھ نیا انسان بنانے جا رہی ہے. اس امکان کو آپ اس طرف رکھ دیجئے نا, وہ کہاں سے آئے گا؟ جہاں سے بنے گا وہیں سے آئے گا, کیونکہ خالق نے جو انسان بنایا ہے وہ یہ انسان ہے, اور اس انسان کے بارے میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اس طرح کے خوابوں میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معلوم نہیں کہ آپ کا انسان کے ساتھ کھیل وہ لوہے اور سونے اور چاندی کے ساتھ کھیل کے بجائے آپ کے لیے خود مصیبت بن جائے.
اچھا خالق
انتظار کیجئے اس وقت کا. لیکن یہ انسان جو خدا نے بنایا ہے, اس وقت موضوع بحث یہ ہے کہ کیا انسان کی اس فطرت کے یہ دین مطابق ہے. بھائی آپ اس وقت سیاست کے ضوابط, معیشت کے ضوابط, سماج کے ضوابط وہ اس انسان سے متعلق بناتے ہیں یا آنے والے انسان کے متعلق بنا رہے ہیں؟
اچھا
اس انسان کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیا ہے. جب آپ نیا انسان بنا لیں گے تو اس پہ گفتگو کر لیں گے, وقت آ جائے گا.
وہاں پر بات ہو رہی ہے, وہاں پہ اس کے اخلاقی طور پر کیا یہ درست ہوگا یا نہیں, کیا انسان ہمیں اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے.
انہوں نے جو جتنی جہتیں بتائی ہیں نا, اگر وہ جہتیں موجود ہیں تو وہ پھر وہی انسان ہے. تھوڑا اسمارٹ ہوگا, تھوڑا ذہین ہو جائے گا, لیکن اگر وہ جہتیں ساری ہیں تو وہ انسان ہوگا.
نہیں بھائی, وہ اگر فرض کر لیجیے اس عمل کو بھی دیکھنا پڑے گا.
جی
دیکھیے, آپ اصل میں انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک حیوان ہے. آپ نے مرغیاں بہت بڑی تعداد میں پیدا کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا کھانے کے لیے. انسان ایک باشعور مخلوق ہے. یعنی یہ مرغی کو چھیڑنے اور ایک آم کو چھیڑنے اور ایک درخت کو چھیڑنے سے کہیں بڑی بات ہے. اس کو جب آپ چھیڑیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا نا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, ایک الگ بحث ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے, میں کہتا ہوں اسلام کو چھوڑ دیجیے. یعنی دنیا میں ہر نظریہ, ہر ضابطہ جب اپنے وجود کو منوانا چاہے گا اسے فطرت سے آمانگ ہونا چاہیے. اور وہ فطرت کون سی زیر بحث ہے؟ وہ انسان کی زیر بحث ہے. آپ انسان کو تبدیل کر کے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہو جائے گا تو کیا کریں گے. جب آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انسان کا خالق بھی کوئی فیصلہ کرے گا اس وقت. وہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وہ فیصلہ آخری سور پھونکنے کا کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ فیصلہ پھر اس نے کرنا ہے.
سر اسی بحث کے ساتھ جڑی جو اگلی صورت ہے نا سر, وہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر یہی فطرت جو ہے, یہی انسان خالق کا مخلوق یہی ہے, اسی پہ رہنا چاہیے, تو پھر دین کا ایک تقاضا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نئے انسان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو روکا جائے یا نہیں. کیا دین مجھ سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے, کیونکہ میری نفس, میری جان اس کو امانت قرار دیا جاتا ہے خدا کے ہاں, تو کیا اس کو بچانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے مجھے اس چیز کو روکنا چاہیے یا اس کے بارے میں میری اپروچ کیا ہونی چاہیے؟
یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں نے اسی کا جواب ابھی دیا ہے بالاجمال. اور اب چونکہ آپ نے براہ راست سوال کر دیا, تو میرے نزدیک انسان کو انسان کو چھیڑنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے. اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان جانور نہیں ہے. یعنی یہ مرغیاں نہیں ہیں جو آپ نے پیدا کر لی ہیں بڑی تعداد میں, اس میں بھی مسائل پیدا کر لیے ہیں اپنے لیے.
وہ پلانٹ آف دی ایپس جیسی سچویشن پیدا ہو جائے گی پھر اگر
پیدا کر بیٹھے گا. لیکن انسان ایک باشعور مخلوق ہے. یعنی خوشدار کے راہ برترے تیغست قدم راہ, یہ دو دھاری تلوار ہے. آپ جو کچھ کر بیٹھیں گے اس کے کچھ نتائج ہیں. تو اس وجہ سے اس کھیل سے پہلے بھی آپ سے مخاطب ہوا جائے گا, آپ سے بات کی جائے گی. آپ کوئی کام کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ انسان کیا انسان کوئی کھلونا ہے؟ ایک باشعور مخلوق جو اپنی حسیات رکھتی ہے, جو اپنے جذبات رکھتی ہے, جو اپنا خاندان کا تصور رکھتی ہے, اس کو چھیڑنے سے پہلے بھی آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا. وہ میں نے تو برسبیل تنزل یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ جو کرنے جا رہے ہیں کر گزریے, پھر کر گزریں گے تو اس وقت اس کائنات کا خالق بھی فیصلہ کر لے گا کہ اسے کیا کرنا ہے. پتہ نہیں آپ وہ انسان بنائیں گے یا انسان نما جانور بنائیں گے, تو اس سے دیکھ لیں گے پھر جب بھی ہونا ہے.
ایک سوال تو یہ ہے جی کہ قرآن مجید میں جہاں بھی فطرت کی بات ہوئی ہے عام طور پر سیاق و سباق توحید کا ہے. یعنی قرآن مجید نے اس تفصیل سے جو آپ کے جواب سے معلوم ہوئی کہ پورے انسان کو ہم فطرت کے اس میں لے کے آتے ہیں, تو قرآن مجید کیوں صرف توحید کے سیاق و سباق ہی میں اس کو فطرت کے لفظ کو یا فطرت بناوٹ انسان کی ساخت کو زیر بحث لاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں تاریخ میں بحث ہوئی معتزلہ نے کے خلاف جو نقطہ نظر آیا کہ نہیں حکمی ہے خیر و شر, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خیر و شر اصل میں خیر و شر ہے اور انسانی فطرت اس کا ادراک رکھتی ہے, احساس رکھتی ہے, تو وہ الجھن کیوں پیدا ہوئی اور ان کے خلاف کیوں نقطہ نظر قائم ہوا امت کی سطح؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح علی الاطلاق بیان کرے. مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے. مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک عظیم تہذیب وجود میں آئی اور وہ معلوم تاریخ کی حد تک ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے. وہ مشرکانہ تہذیب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو عرب بھی اس پوری تہذیب سے آخری درجے میں متاثر ہو گئے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تہذیب اپنے منتہا تک پہنچی ہوئی تھی, یعنی ان کی ساری کشمکش ہوئی ہے. تو اس لیے قرآن کی دعوت میں جو بنیادی چیز بن گئی وہ کیا تھی؟ وہ توحید کا تصور.
ٹھیک,
یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہے؟ خدائے وحدہ اللہ شریک پر ایمان. اسی وجہ سے آپ ایک مقام پر دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایمان کا لفظ بولا ہے, اخلاق کا لفظ نہیں بولا. اس لیے کہ اس کی فرع ہے. یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو پرتاؤ ہے اس کا شعور پیدا ہوتا ہے, اس سے میرے اخلاقی وجود کا میرے اوپر ادراک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے دین سارا ہے ہی توحید, اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتی. یعنی وہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا, میں نے عرض کیا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ فطرت ہوتی کیا ہے, بس اتنی بات. یعنی یہ ایک بات کہ کسی مخلوق کو جس چیز پر پیدا کیا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
جو بلا علیہ فطرا علیہ, جس چیز پر پیدا کیا گیا ہے اس کو, مطلب کیا اس کا کہ وہ قاعدے, وہ ضابطے, وہ قوانین جو اصل میں اس کے وجود کا باعث بنے ہیں, یہ قرآن مجید نے بتا دیا. اب اس نے استدلال کرتے ہوئے توحید کے بارے میں یہ کہا کہ تم کیسے شرک اختیار کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت تو یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ فطرت بجائے خود بنائے استدلال ہے. اس سے ہم نے استنباط کر کے آگے مزید بات بڑھا دی کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اگر انسان کی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو یوں ہے یہ سارا کا سارا استدلال.
ٹھیک ہے, ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جی خیر و شر حکمی ہے یا یہ ایبسلوٹ خیر و شر ہے؟ یہ
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو میرا تو اس معاملے میں متعین نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید نے دو چیزوں کے بارے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ انسان اپنے باطن میں ایک خالق کا احساس لے کے پیدا ہوتا ہے, اور اس کا تجربہ ہر باشعور انسان کو ہوتا ہے. یعنی شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد جو سب سے زیادہ قوی احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اپنے مخلوق ہونے کا ہے, اور یہ لازمی طور پر ایک خالق کا تصور پیدا کر دیتا ہے. اب صرف نام دینا ہے, کہنا ہے, جو کچھ بھی کہنا ہے وہ بعد میں کہہ لیا جائے گا. دوسری جو بڑی بنیادی چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى میں یا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ میں,
ٹھیک ہے,
تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا اخلاقی وجود ہے. میں جب انسان کو بحثیت انسان دیکھتا ہوں, وہ یہاں ہے, وہ وہاں ہے, وہ قدیم تاریخ میں ہے, وہ جس جس پہلو سے میرے سامنے آتا ہے, تو آخر اس دنیا کے اندر میں جانوروں پر ہی سرچ کرتا ہوں تو بتاتا ہوں نا وہ کیا ہے, کیسے بیہیو کریں گے. ایسے ہی میں جب انسان کو دیکھتا ہوں تو آپ دین کی بحث سے قطع نظر کر لیجئے, وہ ایک عقلی وجود ہے, اخلاقی وجود ہے, ہر جگہ پر موجود ہے, ایک لمحے کے لیے بھی چیز اس سے منفق نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
اور بالکل اسی طریقے سے وہ ایک غیر معمولی حصے جمالیت رکھتا ہے. آپ کے یہاں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہ 4-5 سال کی عمر کو یعنی تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آپ تجربہ کیجئے اس بات کا, چھوٹے بچے پر تجربہ کر کے دیکھیے, وہ تو آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے نا, ایک انسان وجود پذیر ہوا, وہ ان تمام احساسات میں خفتہ ہوتا ہے, سویا ہوا ہوتا ہے. یعنی نہ جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اخلاقی احساس نمایاں ہوتا ہے, نہ اس کا عقلی وجود اس طریقے سے آپ کے سامنے آتا ہے, اور نہ اس کی حصے جمالیات.
ٹھیک ہے,
آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ پھول دے کے دیکھے ان کو بسل دیں گے, ان کا رویہ بالکل وہی ہوتا ہے جو حیوانات کا ہوتا ہے. اس کے بعد جب ان کے اندر انسانی شعور نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ حیران کن طریقے پر دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک یا دو چیزوں کے بارے میں, ایک لفظ سکھائیے انہیں, خوبصورت, بدصورت, دیجیے اس کا, آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں وہ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ نہیں جی فلاں چیز بھی خوبصورت ہے اور فلاں بدصورت. یعنی کسی جانور کو جب آپ کوئی چیز سکھاتے ہیں جس کے اندر اصل میں وہ شعور موجود نہیں ہوتا اس چیز کا, تو وہ جتنا آپ نے سکھا دیا, آپ نے کہا یہ خوبصورت ہے, یہ خوبصورت رہے گا قیامت تک, نہیں بچہ یہاں نہیں رکتا,
وہ
اس نے خوبصورت اور بدصورت کا تصور آپ سے لیا, اب وہ اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیتا ہے اور حیران کن طریقے سے آپ کے مقابل میں کھڑا ہوگا اطلاق کرتا ہے. مجھے آج بھی یہ یاد ہے کہ میں اپنے گھر میں کوئی چیز لایا اور بہت چھوٹا تھا میرا بڑا بیٹا, تو اس چیز کو لانے کے بعد رکھا تو جو پہلا جملہ اس نے کہا ان کا یہ اچھی نہیں ہے, یعنی یہ اچھی نہیں ہے اتنی چھوٹی عمر میں بھی, اور ہم اس کو اچھا ہی کہہ رہے تھے. تو گویا اس کا جو اپنا احساس تھا کسی چیز کے خوبصورت یا بدصورت ہونے کا, اچھا یا برا اس پہلو سے ہونے کا, وہ پوری طرح بیدار ہو چکا ہوا تھا. اسی طرح معاملہ اگر آپ دیکھیں تو اخلاقی حکم کا, یعنی یہ چیز اخلاقی لحاظ سے اچھی ہے, یہ بری ہے, بچے کو سکھا دیجیے ایک بار, اس کے بعد دیکھیے وہ کرتا کیا آپ کے ساتھ.
تو جو ہمارے دہریے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی تو کسی احساس کا نتیجہ ہے نا, یعنی انہوں نے ہمارے ارد گرد چیزیں سیکھی پڑھی, اس کے بعد انہوں نے ایک نقطہ نظر کو اپنا لیا اور اسی احساس کی بنیاد پہ اپنا لیا, تو یہ بھی تو ایک
اور اخلاقی لحاظ سے کافی بہتر پوزیشن
پر ہوتے ہیں. بالکل,
اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان کے سوال کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا. ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دین آ گیا, اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن جو دین کی تاریخ بتاتا ہے وہ اصل میں ایسے نہیں ہے کہ ایک طویل عرصے تک انسان اپنی جبلت, اپنی فطرت, اس کے تقاضوں کے لحاظ سے عمل کرتا رہا اور پھر دین آیا. قرآن مجید تو یہ بتا رہا نا کہ سیدنا آدم علیہ السلام بحثیت انسان وجود پذیر ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی دین بھی آ گیا,
پہلے پیغمبر,
یعنی دونوں کی ساتھ ساتھ ابتدا ہو گئی. تو اس وجہ سے یہ بحث ہمیشہ موجود رہی کہ دیکھا جائے کہ کیا انسان کے باطن سے دین پیدا ہوتا ہے یا وہ خارج سے آتا ہے. تو خارج سے آنے کا جو یہ عمل ہے اس کی تعین کرنا کہ کتنا باطن کے اندر موجود ہے اور کیا خارج سے آتا ہے, یہ اصل میں تحلیل کا موضوع ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو اس میں ناکامی ہوئی اور وہ مذہبی استدلال میں الجھ کے رہ گئے, دراں حال ہے کہ یہ اصل میں انسان کی نفسیات کی تحلیل تھی. اس کو پہلے اس سطح پہ ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد آگے دین کا یا مذہب کو دیکھنا چاہیے تھا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ہمارے ہاں اس میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے, اس کی بنیادیں کیا ہیں, روایات نے اس میں کیا کردار ادا کیا, جو اس زمانے میں یونانی فلسفے کے اثرات پیدا ہوئے اس کا کیا رد عمل ہوا. تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ, وہ شاید ہم اس کے متحمل نہ ہو سکے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے. اصولی بات یہ ہے کہ یہ انسانی تحلیل کا عمل جب مذہبی طریقے سے ہوتا ہے, یعنی آپ ہر چیز کو, آپ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ہے, انسان کے اندر یہ چیز ہے. آپ نے کہا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شے, قرآن مجید میں ہے نا, ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو بیان نہیں کر دی. آپ نے آیت کو نکالا سیاق و سباق سے, اب اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے میز بنانے کا طریقہ بھی نکلنا چاہیے, اس کے اندر سے ایٹم بم بنانے کا طریقہ بھی نکلنا چاہیے. اس طرح کے آپ استدلالات کو آج کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے استدلالات ایک اور زمانے میں پیدا ہو گئے تھے, لیکن ان کے مقابل میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ نہیں, انسان کی فطرت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ بھی یہ بیان کر رہا ہے, ہمارا مشاہدہ بھی یہی کہہ رہا ہے, یہ سیدھی سیدھی مقابرت ہے. انسان کو ہم جانتے ہیں, وہ ایک اخلاقی وجود ہے, اس کے اندر حصے جمالیات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ پھول ایک خوبصورت چیز ہے, اس کا ظہور آپ سے آپ ہوتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہ بحث اس قابل تھی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختلاف واقع ہوتا, لیکن جب آپ اس طرح کے استدلالات میں پڑ جاتے ہیں جیسے میں نے ما فرطنا فی الکتاب من شے کی مثال دی ہے, تو اس کے بعد پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی صحیح اور معقول جگہ پر انسان کو لا سکیں.
ٹھیک ہے, اب جاوید صاحب یہاں ایک سوال ان کا یہ تھا کہ پھر جب اخلاقی, آپ نے کہا کہ ایک بچے کو بتا دیجئے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے, تو وہ پھر اس کا جو ہے اپلیکیشن خود بخود کرنے لگتا ہے. اگر ایسا انسان اس طرح سے فطرت رکھتا ہے, ایسی رکھتا ہے, تو پھر یہ جو انہوں نے ان کا سوال یہ تھا کہ دہریے پھر کیوں ہیں, وہ بھی اپنی اسی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس نتیجے پہ پھر وہ آگے چلتے
چلے دور نکل گئے. آپ یہ کہیں ملاوٹ کرنے والے کیوں ہیں, جھوٹ بولنے والے کیوں ہیں, بددیانتی کرنے والے کیوں ہیں, مال کھانے والے کیوں ہیں, چوری کرنے والے کیوں ہیں, سوال یہاں سے کرنا چاہیے.
وہاں پہ وہ برائیاں,
یعنی الحاد پر کیوں چلے گئے آپ, پہلے سب سے انسان کے وہ انحرافات دیکھیے. خالص عقلی بنیاد کے اوپر ایک مقدمہ سامنے رکھ دیجیے, بے عقلی کی بات کرنے والے کیوں ہیں.
یہ انحرافات بہت چھوٹے ہیں, یعنی شرک ایک بہت بڑی چیز ہے. ابھی آپ نے اس کے بارے
میں, تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ انحرافات چھوٹے ہیں, یعنی کسی آدمی کو ملاوٹ کر کے کچھ لا دینا چھوٹا ہی انحراف ہے,
اس کے مقابلے میں
کسی کو دھوکہ دینا چھوٹا ہی انحراف ہے. آپ مذہبیات میں چلے گئے, انسانی اخلاقیات پر آئیے, یہ بہت بڑے بڑے انحرافات ہیں, روز دیکھتے ہیں ہم ان کا ظہور. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی مذہبی بحث, دیکھیے جب آپ نے لفظ الحاد بولا, لفظ شرک بولا, آپ فوراً مذہبی بحث میں چلے گئے. میں کہتا ہوں اس سے اوپر اٹھیے, پہلے انسان کو دیکھیے وہ چیز. تو انسان کے اندر خواہشات ہیں, انسان کے اندر رغبات ہیں, انسان کے اندر جذبات ہیں, انسان کے اندر ان چیزوں کے ساتھ عقل ہے, انسان کے اندر ان چیزوں کے ساتھ حصے جمالیات ہیں. تو یوں نہیں ہے کہ انسان کو آپ ایک جگہ سے دیکھیں گے, ان کی کشمکش میں انسان جیتا ہے. آپ مذہبیات سے نکل جائیے تھوڑی دیر کے لیے, انسان کو بحثیت انسان ذرا جائزہ لے کے دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دنیا کے اعلیٰ ترین لوگ جو ہیں وہ مجالس میں بیٹھتے ہیں اور پورے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ انسانوں کے قتل عام کے فیصلے کرتے ہیں؟ اس کا تعلق مذہب سے کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اس کا فیصلہ وہاں کر لیجیے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے ہے کہ وہ کسی جبلت کا پابند نہیں ہو گیا. اب میں جبلت کا لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں بول رہا ہوں, یعنی یوں نہیں ہے کہ بھوک تو لگنی ہی ہے, جنس نے تو غلبہ پانا ہی ہے,
ایسا نہیں,
پیاس سے تو بیتاب ہونا ہی ہے. یعنی میری جو حصے جمالیات ہے, جس وقت وہ میرے سامنے آتی ہے, بڑی خوبصورت چیز ہے میرے سامنے, اس کے ساتھ میرے اندر خواہشات کا ایک طوفان بھی موجود ہے. عقلی وجود کہتے کس کو ہے, کیوں دیا گیا مجھے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ میں اپنی ان خواہشات اور ان رغبات کو کسی قاعدے میں رکھ سکوں. تو یہ میرے اندر یہ کشمکش موجود ہے, اسی کا نام انسان ہے. تو اس کشمکش کا ظہور ہوگا. میں یہ جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ملاوٹ کرنا بہت بری بات ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر مجھے کوئی ملاوٹ کی ہوئی چیز دی جائے तो मेरा उसके बारे में रद्दअमल क्या होगा?
लेकिन ये चूंकि एक छोटा इनहराफ है तो ये ज्यादा लोग करेंगे। जो एक बड़ी चीज है जो मेरे अंदर ज्यादा आसान तरीके से इम्बेड है, यानी जो मेरे अंदर से आवाज आती है, अगर वो एक खालिक की आवाज है, तो ये जो एथिज्म फैल रहा है, जो इल्हाद फैल रहा है, इसे नहीं फैलना चाहिए।
मुझे तो बहुत माजरत के साथ ये गुजारिश करनी है कि इससे ज्यादा कवि आवाज मेरे अंदर अखलाकी शोर की, जिसकी मैं कदम कदम पे खिलाफ वर्जी करता हूँ। इत्मीनान से मैं किसी आदमी, यानी वो उस आवाज ने जो मेरे अंदर एक खालिक के एहसास की आवाज है, उसको तो ये जरूरत है कि बाहर से आकर उसकी तायीन की जाए, जैसे कि पैगंबरों के जरिए से की गई।
ये जरूरत तो आज का मौजू है। आज से पहले हम एक दूसरे का गोश्त खाते रहे हैं, खून पीते रहे हैं। अब विल ड्यूरा को पढ़िए, वो स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में स्टार्ट में ये बहस छेड़ी है उसने, और उसमें वो बयान करता है कि कैसे हम गोश्त खाते रहे हैं, कैसे हम कीड़े मकोड़े खाते रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे का कत्ल करते रहे हैं। तो इखलाकियात की बहस तो
यही कह रहा हूँ कि इस इंसान
दौर का,
मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इस इंसान को समझिए कि इंसान किस तरीके से ऐसे काम करता है बाज़ औक़ात के जो उसकी फितरत के खिलाफ होते हैं। क्यों करता है? इसलिए कि उसके अंदर
जेरे बहस है ही नहीं, अपनी असल
हैवानी वजूद भी है उसके अंदर। यानी आप असल में मजहब की बहस को बुनियाद बना के गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इंसान को बुनियाद बना के गुफ्तगू कर रहा हूँ। बुनियादी फर्क ये है, इंसान को समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा।
जैसे ये कि फितरत का तायुन जो हमने किया है कि वो अखलाकी वजूद है, कि इससे जमालियात है या हमारा अकल की सलाहियत है हमारी, तो इसके जो कंटेंट्स है, तफसीली कंटेंट्स, वो हमारे जहन में मुतय्यन है मजहब की वजह से। हमारे पास जो तालीमात है मजहब की, तो हम ये समझते हैं
कि और ये हम सारी फ्रेम से निकल नहीं पाते।
हाँ, ये सारी फहरिस्त उस फितरत के उसकी है। अब इसके खिलाफ हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जिसमें छोटी या बड़ी का लफ्ज़, मतलब एक थारे में एक मासूम आदमी पर जो जुल्म हो रहा होता है, वो कैसे इंसान की फितरत के मुताबिक हो रहा है। हमारे मुआशरे में रोज़ इसकी हमें मिसालें मिलती हैं, या रेप के वाकयात और बहुत सारी चीज़ें। तो इन्हराफ करने की हमारे अंदर ताकत भी है, सलाहियत भी है, और हम अपनी जबिल्लत के खिलाफ भी इन्हराफ करने की अहलियत रखते हैं। तो सवाल यहाँ है कि जो तायुन है फितरत का, वो आपने जो शुरू में बात की वो बिल्कुल उसूली थी, और उसके इतलाक में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको तफसील में तय कर दें तो फिर ये उलझने पैदा होती हैं। जो
हम तो अभी गए नहीं तफसील में जी, हमने तो गुफ्तगू अभी यहाँ से शुरू की है कि इंसान की एक फितरत है, और इंसान क्या हैवान की भी एक फितरत है, और हैवान क्या एक मशीन की भी एक फितरत है, और ये क्या एक सैयारे और सितारे की भी एक फितरत है। जब हम कहते हैं ये ज़मीन इस साइज में है, जब ये कहते हैं सूरज से इतने फासले पर है, जब ये कहते हैं इस तरह गर्दश करती है, जब ये कहते हैं कि इसके अंदर इस गर्दश की वजह से हरारत और इसके अपने वजूद के माबैन ये हमहंगी पैदा हो गई है, जब ये कहते हैं कि ये सब्जा उगाती है, जब ये कहते हैं कि इसमें जिंदगी की नबूद होती है, तो इसकी फितरत का बयान है।
ठीक है,
इस वक्त बहस ये नहीं है, बहस ये है कि फितरत होती क्या है। अब आपने ये देखना है कि आप कोई जाब्ता लेके आए हैं, कोई कायदा लेके आए हैं, क्या वो उस फितरत से हमहंग है? अगर वो उस फितरत से हमारे, अभी तो ये तफसीली बहस ही
नहीं। ये जो आपने फरमाया ना कि कोई जाब्ता लेकर आए, उसी चले जाब्ते पे आ जाता हूं। और मेरे जो इब्तदाई सवाल था कि इस्लाम दीन फितरत है, आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम के मानने वालों की तादाद ना मानने वालों से बहुत कम है। इस्लाम के जो ना मानने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो या तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि जो दीगर मजाहिब हैं इस्लाम के अलावा, जो मजाहिब हैं वो दीन फितरत ज्यादा करीब फितरत के हैं और इस्लाम इतना नहीं है, या तो ये मानना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि इंसानों की अक्सरियत जो है वो अपनी फितरत से बागी हो गई है। इन दोनों में से कोई एक चीज तो माननी पड़ेगी।
या फिर आपने इस्लाम का लफ्ज बोला है खास मफहूम में, इस्लाम का लफ्ज उस मानी में बोलिए जिसमें कुरान बोलता है, यानी उस्मानी।
मैं मुसलमान और गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ।
मुसलमान और गैर मुस्लिम तो एक और चीज है ना।
ठीक है,
पहली बात यह है कि मेरा मजहबी शऊर और मेरा अखलाकी शऊर,
ठीक,
वो चीज तो आज भी इंसानियत पर पूरी तरह प्रिवेल कर रही है, कहाँ उससे कोई इनहराफ हो गया। ये तफसीलात हैं भाई। आप इंसान को जूता समझते हैं कि वो एक सांचे में डलता हुआ निकलता है? जिस वक्त मैं अपनी अकल के मुताबिक, अपने अखलाकी वजूद के इजहार के मुताबिक, या अपने अंदर के हिस्से जमालियात के मुताबिक बिहेव करता हूँ, तो मेरी फितरत के अंदर ये चीज रखी है कि उसमें बेपनाह तनव वजूद में आ जाता है।
तो इसका मतलब दीगर जो नजरियात हैं वो ज्यादा फितरत के करीब है ना।
दीगर नजरियात से मुराद क्या है? यानी नजरिया तो एक ही है ना। वो नजरिया ये है कि या आप इस कायनात का खालिक मानते हैं या नहीं मानते, तो तकाबुल यहां कीजिए ना। तकाबुल असल में इस्लाम के एक जाम तस्वुर का नहीं होना चाहिए।
नहीं, हमारा जो टॉपिक है कि इस्लाम दीन, क्या इस्लाम दीन फितरत है, ये टॉपिक है हमारा। अब अगर मैं ये कहता हूं ये टॉपिक के क्या इस्लाम दीन फितरत है, तो ऐसा महसूस होता है कि जो इस्लाम के अलावा जो दीगर अदियान हैं या दीगर नजरियात हैं वो ज्यादा फितरत के या तो करीब हैं या
कौन से दूसरे नजरियात, यानी इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पर है, इस कायनात का एक खालिक है, मेरा एक अखलाकी वजूद है। इस्लाम की हकीकत ये है, पहले इस हकीकत पर गुफ्तगू कीजिए ना, पहले इस हकीकत को देखिए, इस हकीकत के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए पहले, इसके बाद है तफसीली अहकाम। असल में हम जो बुनियादी गलती करते हैं दीन को समझने में, वो गलती ये है कि हम तहलील करके दीन क्या है और दीन के एक जुज्व की हैसियत से उसकी शरीयत क्या है, दोनों को मिला देते हैं।
ठीक है,
ये बात ये है कि पहले इंसानी फितरत के अंदर हमें उसकी हकीकत देखनी पड़ेगी। इस हकीकत का जहूर होता है कवानीन और जाब्तों की शक्ल में,
सही है,
बाज मौके पे। अब कवानीन और जाब्ते एक तफसीली बहस है, यानी उनमें से भी एक एक चीज को जेरे बहस ले आइए, लेकिन तरतीब से चलिए ना।
लेकिन सर,
यानी आप जब ये कहते हैं कि फितरत से इनराफ हो गया, कहां हो गया भाई? खुदा को मानने वाले लोग आज भी दुनिया के अंदर कसीर तीन तादाद में मौजूद है, उनके तस्वुरात में तफसीलात में को फर्क हो सकता है। अखलाकी वजूद पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, ये आपके बुनियादी हुकूक क्या है?
सही है,
ये कौमों के बाहमी तवाजुन क्या है, ये अदालतें क्या है, ये जुर्म और सजा का तस्वुर क्या है? पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 200 से ज्यादा ममालिक में इन चीजों को रद्द कर दिया गया है। जरा मुझे दिखाइए तो सही सूरत उसकी, यानी इनफरादी वाकियात को आप लेके बयान कर रहे हैं, एक बड़ा इनहराफ हो गया, कहां हुआ इनहराफ? कुछ भी नहीं हुआ। पूरी इंसानियत अखलाकी तसव्वुरात के मामले में बिल्कुल एक मुकाम पे खड़ी है। अखलाकी तसव्वुरात में इतलाकी पहलू एक बिल्कुल अलग
चीज है, ठीक है।
ये बुनियादी बात कि ये दुनिया के अंदर अच्छाई और बुराई है, और हम हुक्म लगाएंगे कि अच्छाई वो इख्तियार करना चाहिए, बुराई को छोड़ना चाहिए, ये आगे इतलाक की बहसें हैं। किसी इल्म को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसके इतलाकी मसाइल से पीछे हटें, उसकी हकीकत में जाएं, ये देखें वो पैदा कहां से हो रहा है, वहां जाके उसका तकाबुल करें। अगर आप, वही मैं गुजारिश करूंगा कि रिसालत मआब दावत देने के लिए निकले हैं और आपने महसूस किया कि अच्छा पहले मैं जूते से गुफ्तगू शुरू कर देता हूं, भाई पहले ये देखिए उनका बुनियादी पैगाम क्या है। एक आला दर्जे का इंसान किस अखलाकी शऊर के साथ एहसास के साथ गुफ्तगू कर रहा है आपसे, वो तय कर लीजिए, इसके बाद जूते भी गुफ्तगू कर लेंगे। तो जब आप इस्लाम दीन फितरत की गुफ्तगू शुरू करना चाहते हैं तो क्या उसको रास्ते से कांटा हटाने से शुरू करेंगे? नहीं, उसी बुनियादी जगह से शुरू करेंगे कि इंसान अपने वजूद के एतबार से इस बात को मानने के लिए मजबूर है कि मुझे ये फैसला करना है कि या मेरा खालिक है या नहीं, ये फैसला करना है, क्योंकि उसका मखलूक होना ये बिल्कुल मुसलमा है, कोई इंसान इसका इनकार नहीं करता। बहस ये है कि उसका ये खल्क जो है ये किसी आपसे आप इर्तकाई अमल का नतीजा है या इसके पीछे किसी खालिक का वजूद है, बहस ये है। लेकिन ये बात कि मैं मखलूक नहीं हूं, कोई आदमी ये कहने की जसारत नहीं करता।
1400 साल के दौरान वर्ल्ड वॉर्स भी हुई हैं, ये इखलाकी तरबियत उन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ले आम करने से सीखी है। जबकि हम लोग कहते हैं जी इस्लाम दीन फितरत है, सील ऑफ द प्रॉफिट वो तो कंप्लीट हो गया, उससे आगे दीन इस्लाम को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके तमाम तर इखलाकी वजूद वो तो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, लेकिन जो वर्ल्ड की ये जो जंगें हैं इनसे लोगों ने बहुत सारे असूल मुकदमात सीखे हैं, जैसे आपने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया, लेकिन इसमें जो तरबियत है इस्लाम की और वहां पे 1400 से लेके अब तक, वो उसको पूरी तरह अपनी नहीं आता कि इस्लाम उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया हो। आज भी मुसलमान उतनी ही थोड़ी तादाद में है, जैसे जुबैर साहब ने फरमाया कि लोग आज भी उतने ही कमतर हैं। अगर दीन इस्लाम में जबिल्लत और फितरत के अमांग हों तो फिर इसको एक्सेप्शन क्यों नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को। तो प्रॉब्लम इसके ऊपर आ रही है, दीन इस्लाम तो खुद ब खुद आप ऑटोमेटिकली तहलील होता ऊपर ग्रिप करना चाहिए, जबकि जो बाहर की यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने ये चीजें लोगों को मारने के बाद सीखी हैं।
दसियों सवालात इसमें पैदा हो गए
सर।
1400 साल पहले कोई वाकया नहीं हुआ, इस्लाम हजरत आदम के साथ आ गया था, इसलिए 1400 साल पहले की बहस ही बेमानी है। कुरान मजीद का दावा ही ये है कि वो कोई नया दीन लेके आया ही नहीं, वो असल में इंसानियत की तारीख के साथ ही शुरू हुआ है और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उसकी तालीम देते रहे हैं। ये बात के लोगों ने इन सदियों के बाद सीखा ये है कि अपनी जबिल्लतों के मामले में मुतनब्बे हो गए हैं, वरना क्या अखलाकी उसूल इन दो जंगों के बाद सीखे हैं इंसान ने? जो जिस यूरोप की आप बात कर रहे हैं उसने सदियां मसीही अखलाकियात में बसर की हैं, जो अखलाकियात का आला तरीन जहूर है।
लेकिन सर
कभी आप
तो
इंजील को पढ़िए क्या चीज है वो, यानी अगर आज भी आप सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के मवाइज इंजील में पढ़ें तो हकीकत यह है कि ऐसे मालूम होता है कि जैसे ये आपके दिल की आपकी रूह की आवाज है जिसको अल्फाज दे दिए गए।
लेकिन सर कत्लेआम तो हुआ
उस पर मैं अलग से गुफ्तगू करता हूं, लेकिन ये तारीख को मस्ख मत कीजिए, यानी इसको दूसरी जंग इनसे शुरू ना करें। देखिए इंसानियत की तारीख जो है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख, ये इसके साथ चलती रही। ये जो मेरी बात समझ में नहीं आ रही वो ये है कि ये क्या किसी ने दावा किया है कि जब इंसान की फितरत के मुताबिक कोई बात उससे कही जाएगी तो इंसान एक ऐसा रोबोट है कि उसको फौरन कबूल कर लेता है, ये किसने कहा है? अगर इंसान की फितरत ये है तो खुदा की बनाई हुई सारी स्कीम का बयान ही काबिल कबूल नहीं रहता, फिर इम्तहान किस चीज़ का है? अगर फितरत का मतलब ये है कि जो चीज़ फितरत के मुताबिक हो
नजर तो आना चाहिए,
नहीं किस चीज का जहूर, ये किसने कहा
कि दावा ये किसी ने नहीं किया,
ये दावा किसने किया है?
नहीं नहीं
किया दावा, किसने कहा है? क्या खुदा ने कहा है? क्या इस्लाम ने कहा है?
लेकिन जब आप फितरत के मुकदमात को बयान करते हैं तो उसका बयान करने का
उसका मतलब ये होता है कि इंसान को तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम जो कुछ हो तुम्हारे लिए ये जाब्ता मौजू है। मसलन जब हम जमहूरियत पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो इंसान की तहलील करके उसको बताते हैं। अब आप मजहब से निकल जाइए ना थोड़ी देर के लिए, हम उसको बता रहे होते हैं कि देखिए
मजहब का मुकदमा ये है, मसला ये है, हम इसे निकल नहीं सकते।
मजहब का मुकदमा जब अपने वक्त पर आएगा,
इससे पहले किसी ने खड़े होकर नहीं बताया कि भाई ये जो कत्ल कर रहे हो ये कोई इखलाकी चीज है या नहीं है,
इसने अब नहीं बताया, ये तो पहले दिन बता दिया गया।
मजहब का मुकदमा है ना, यानी ये बाहरी दुनिया का खारिज का मुकदमा।
जब से दुनिया हमारी तारीख जब से पैदा हुई है उस वक्त से हर आदमी इस बात से वाकिफ, यानी कत्ल को किस दिन एक बड़ी महबूब चीज समझा गया।
ये कह सकते हैं कि ये मेरा शऊर है ना, मैंने तजर्बात किए, उन तजर्बात की बुनियाद पे मैं
वही जानना चाहता हूँ, मैं वही जानना चाहता हूँ ना कि मेरे तजर्बात के नतीजे में ये पैदा होता दिखाना चाहिए ना मुझे, यानी हम जो दावा करते हैं या जो बयानात देते हैं ये दिखाइए मुझे कि ये देखिए इस वक्त इंसान के अंदर ये तजर्बे से ये चीज पैदा हो रही है, दिखाए किस जगह दिखाएंगे?
इंसानी
इल्म की बुनियाद या मुशाहदे पर होगी या तजर्बे पर होगी। अच्छा तजर्बे को अगर आप साइंसी मफहूम में ले लें तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये देखिए ये बच्चा है और इसके अंदर हम इस तरीके से ये चीज पैदा करके आपको दिखा देते हैं,
सब वो
ये पैदा होते दिखाइए, यानी या बिना इस्तदलाल को तय
कर। इंसान ने बहुत कुछ सीखा है जावेद साहब, आप बल्कि
ये बहुत कुछ बहुत आला लफ्ज है, वो इल्म की दुनिया की चीज।
नहीं नहीं नहीं,
इंसान ने अपनी
रवैयों की बात सीखा है, रवैयों की बात कर रहा हूँ, मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ,
जरे बस नहीं है ना, हम रवैयों पर गुफ्तगू नहीं कर रहे,
इखलाकियात
हम
भी
सीखी नहीं कर रहे कि रवैये, देखिए रवैयों के ऊपर गुफ्तगू करनी है तो फिर ये बहस कीजिए कि इंसानी रवैये कैसे वजूद में आते हैं। मैं बताता हूँ आप कैसे वजूद में आते हैं,
रवैये बहरहाल अखलाकियात ही का एक मौजू है ना, रवैये
अखलाकियात का। जब मैंने कहा कि इंसान अखलाकी शऊर लेके आया है तो आपने उसका मतलब ये निकाल लिया कि इंसान नेक होता है,
नहीं मैंने ये मतलब अखलाकी
शऊर का मतलब है कि वो बुराई को भी जानता है वो अच्छाई को भी जानता है।
अगर वो शऊर लेके आता तो
फितरत की बहस के साथ आपने फरमाया कि इंसान एक दो जो उसकी बुनियादी चीजें हैं वो एक ये कि मखलूक का शऊर, मखलूक होने का शऊर और एक अखलाकी वजूद, ये दो बड़े उसके एस्पेक्ट्स आपने बताए। अब हम काफी देर अखलाकियात पर गुफ्तगू हो गए, खालिक का इनकार 20वीं और 21वीं सदी में इंसान के साथ ढलता चला जा रहा है, वो इंसान उसको अडॉप्ट किए चले जा रहे हैं, 1901 में 1% थे और आज 2000 में वो 30% से अबव हैं,
आबादी के रेशो के साथ
जी अबव 30% से भी अबव हो रहे हैं। 100 साल के अंदर आपके यहाँ खुदा का इनकार जो रजिस्टर्ड है
वो बढ़ता जा रहा है,
जो रजिस्टर्ड लोग
आप इस लाल की तकलीफ क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर मान लेते हैं 100% हो गए
जी,
इसका तो, इसका इस बहस से क्या
जी, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ
100% लोग और आगे चले जाइए ना, 100% लोग मिलावट करने लग गए,
ठीक है
100% लोग डाके डालने लग गए हैं
सर, वो अखलाक
तो बेसिक मुकदमा खत्म हो जाएगा ना जावेद साहब, अगर 100% लोग मैं बता दूं, देखिए आप ये कह रहे हैं कि अगर 100% लोग इल्हाद पर चले जाते हैं तो हमारा जो बेसिक मुकदमा है कि इंसान को फितरत पर पैदा किया गया,
इस्लाम दीन फितरत है
या इस्लाम दीन फितरत है, तो इसका मतलब
क्या, मतलब
उसका जहूर नजर ही नहीं आ रहा,
इसका मतलब क्या है, यानी
इसका मतलब पहले 100% इंसान वो अपनी फितरत से बागी हो
गया। मैं अर्ज करता हूँ बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, लौटिए इस जाने, सबसे पहले ये देखें क्या हमने फितरत का मतलब ये निकाला है कि इंसान के अंदर कोई मैकेनिज्म है जो उसको खराब नहीं होने देता, ये किसने कहा?
नहीं ये नहीं कहा, लेकिन
हमने ये कहा
अक्सरियत खराब हो जाए, ये भी कहां से साबित हो रहा है, अक्सरियत खराब हो जाए,
अक्सरियत नेक हो जाए फिर वो फितरत पर होगा,
फितरत का मतलब तो यही है मेरे अंदर जो चीज़
मतलब फितरत का मतलब आपने गलत तय कर लिया,
जमहूरियत में जमहूर फैसला कुन होती है, अगर जमहूरियत में जमहूर फैसला कुन ना हो तो जमहूरियत खत्म हो गई,
सकते हैं।
तो वहां पे अगर फितरत,
ये दो बातों का इससे क्या ताल्लुक है,
मिसाल दी है,
दो बातों का इससे क्या ताल्लुक है, यानी ये बात देखिए फितरत क्या है। फितरत यह है कि इंसान एक एक चीज को ले ले, इंसान अपने अंदर एक अकली वजूद रखता है, इंसान एक अखलाकी वजूद रखता है, इंसान अपने अंदर हिस्से जमालियात रखता है, ये इंसान की फितरत का बयान है। इसमें किस जगह ये कहा गया है कि इंसान लाजमी तौर पर नेक रहेगा, इंसान लाजमी तौर पर अकली फैसले करेगा,
मुकम्मल अपनी फितरत से इनहराफ कर ले, तो इसका मतलब है कि वो बुनियादी
मुकदमा जो मैंने कहा है कि फितरत से इनहराफ का ये मतलब होता है।
मैं इसको यूं समझ लीजिए,
आप यूं कहिए, देखिए पहले इस चीज को तय कर लीजिए, फितरत कहते किसको है, पहले इसको मुतय्यन कर लीजिए। फितरत इंसान के वजूद की तहलील है, वो चीज क्या है। इंसान की फितरत का तकाजा यह है कि वह इनहराफ करे। आप जिस चीज को मुकदमा बना रहे हैं वो तो फितरत का इनकार है।
ये आप इनफरादी जगह पे बात,
हर हर इंसान
से पूरे
मेरी फितरत के अंदर ये चीज रखी गई है कि मैं ये फैसला करने की सलाहियत रखता हूं कि मैं अपने किस दाइये को इस वक्त रूबामल करूंगा और किसको नहीं
करूंगा।
पूरी नस्ल इंसानी इनाराफ करे, ये कहा किसने है कि
आपने इब्तिदा में जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था,
मैंने जो इब्तिदा में कहा था मैं दोहरा देता हूँ कि इंसान की एक फितरत है। जब हम कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है तो देखिए वो बिल्कुल उससे हमाहंग है, इसलिए कहते हैं। अब मुझे पहले बुनियादी मुकदमे की हम आहंगी बयान करने दीजिए, फिर गुफ्तगू कीजिए।
अच्छा, मैं
इंसान चूंकि हक्के इंतखाब रखता है, इसलिए इस्लाम ने पहली बुनियादी बात यह कही है कि वह इम्तहान के लिए पैदा किया गया।
ठीक है,
तो हक्के इंतखाब का जरूर होगा या नहीं होगा?
होगा होगा। मैं
इसलिए इस्लाम का फलसफियाना मुकदमा इंसानी फितरत के बिल्कुल मुताबिक है। किस दिन इस्लाम ने यह कहा कि हमने एक ऐसी मखलूक बनाई है कि जो हैवानों की तरह जिस तरफ आप रस्सी गले में डाल देंगे चलती चली जाएगी?
जावेद साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाजरीन, बहस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवालात हैं और आपके जहनों में भी यकीनन सवालात होंगे। हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन ये टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में यहीं से सिलसिले को जोड़ेंगे जहां पर आज हम मुनक़ता कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।